بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے مسائل بیان کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. اس میں مثلاً وضو، اگر پانی نہ ہو تو تیمم، اور یا غسل کرنا. اس کے احکامات انشاءاللہ ہم تفصیل سے عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں گٹوں تک دھو لیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من توضع فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت اظفاره. رواہ البخاری رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح سے وضو کیا تو اس کے بدن سے اس کی خطائیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے جو ناخنوں کے نیچے بھی اگر گناہ ہیں تو وہ بھی اس سے نکل جاتے ہیں. ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امتی یدعون یوم القیامہ غرم محجلین من آثار الوضو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن جب بلائی جائے گی تو وضو کے اثر سے ان کے ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے. قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ احادیث، اس سے معلوم ہو گیا کہ وضو کی کیا اہمیت ہے. اب میں سورہ مائدہ کے اندر جو وضو کے فرائض ارشاد فرمائے گئے ہیں، سب سے پہلے میں اس پر بات کروں گا. قرآن کریم میں جو سورہ مائدہ بیان کیا گیا ہے، وضو کرتے وقت چار چیزیں کرنا فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا. وہ چار فرض یہ ہیں، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ کو دھونا. نمبر دو، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھونا. نمبر تین، چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور نمبر چار، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ چار ہیں اعضاء، ان کو کہتے ہیں اعضائے وضو، یعنی وضو کے عضو. تو ان چاروں کے اوپر، جیسا ابھی میں طریقہ عرض کروں گا انشاءاللہ، کہ یہ چار تو فرض ہیں کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اور اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر ایک ایک مرتبہ ان اعضاء پر پانی بہ جائے یا مسح ہو جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا جیسے میں نے عرض کیا تو اس سے وضو نہیں ہوتا. جب یہ چاروں عضو دھل جائیں گے، جن کا دھونا اور سر پر مسح کرنا فرض ہے، تو وضو مکمل ہو جائے گا، چاہے وضو کا ارادہ کیا گیا ہو یا نہ ارادہ کیا گیا ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے لیکن وضو نہیں کرتا، یا کسی پانی کے حوض میں گر جاتا ہے، یا بارش میں باہر کھڑا ہو جائے اور اس کے تمام اعضاء پر پانی بہ جائے، تو اس کا وضو ہو جائے گا. البتہ جو قاعدے طریقے سے وضو کرنے کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا لیکن وضو ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھا فرائض کا بیان جو وضو کے اندر فرض ہیں۔ وضو کی سنتیں بھی سن لیجئے، وضو کی چند سنتیں ہیں۔ نمبر ایک، وضو کی نیت کرنا، یعنی یہ کہ آپ وضو کر رہے ہیں۔ نمبر دو، وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ بھی کہا، صرف بسم اللہ کہہ دیا تو اس سے بھی ایک روایت کے مطابق یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ نمبر تین، پہنچوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر چار، مسواک کرنا یا کم از کم انگلی سے ہی دانت صاف کرنا۔ نمبر پانچ، تین مرتبہ کلی کرنا۔ نمبر چھ، تین مرتبہ ناک صاف کرنا اور پانی ڈالنا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جو پانی ہوگا اس کو سانس کے ذریعے سے نہیں، بلکہ آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ناک کے بانسے تک جو نرم حصہ ہوتا ہے وہاں تک پانی کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اچھا، نمبر سات، سارے سر اور دونوں کانوں اور گدی کا مسح کرنا، لیکن گلے کا نہیں۔ اس میں ذرا سی بات ایک ذہن میں رکھیے کہ فرض تو یہ ہے کہ ایک چوتھائی سر کا مسح کر لیا جائے، لیکن سنت یہ ہے کہ سارے سر کا مسح کیا جائے اور دونوں کانوں، کیونکہ وہ بھی سر کا حصہ ہیں، اور گدی کا مسح کرنا، لیکن گلے کا نہیں، گلے کا مسح کرنا منع ہے۔ نمبر آٹھ، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو خلال کرنا، یعنی تاکہ اچھی طریقے سے وہاں یہ امکان ہو کہ پانی پہنچ جائے۔ نمبر نو، تمام اعضائے وضو میں ترتیب کو قائم رکھنا، یعنی یہ نہیں کرے کہ پہلے ہاتھ دھو لیے، پھر پاؤں دھو لیے، پھر کلی کر لی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر منہ دھویا، ایسے نہیں، بلکہ جو ایک سنت طریقہ ہے وضو کرنے کا وہ اسی ترتیب سے ہو کہ سب سے پہلے مثلا ہاتھ انسان پہنچے تک دھوئے گا، جیسے میں نے ترکیب انشاءاللہ بتاؤں گا، پھر منہ دھونا ہے یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، اور پھر مسح کرنا، پھر پاؤں دھونا، اس کو ترتیب کو بھی قائم کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر گیارہ، وضو کے دھوتے وقت ان تمام وضو کے اعضاء پر کم از کم ہاتھ پھیر لینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جگہ جو ہے وہ خشک رہ گئی ہو۔ گیارہواں نمبر یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو، یا جیسے خواتین چھلا پہن لیتی ہیں، چوڑیاں ان کی ہوں، تو ان کو ہلا لینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے نیچے پانی نہ پہنچے اور وضو نامکمل رہ جائے۔ نمبر بارہ، اگر ممکن ہو تو بیٹھ کر وضو کرنا، یعنی یہی سنت ہے کہ بیٹھ کر وضو کیا جائے، لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آدمی بیٹھ کر وضو نہیں کر سکتا، تو اسی لیے میں نے کہا کہ ممکن ہو تو بیٹھ کر وضو کرنا۔ اور تیرہویں سنت یہ ہے کہ وضو کرنے میں کسی سے مدد نہ لینا، وغیرہ وغیرہ، اور بہت سی سنتیں احادیث کے اندر آتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آدمی خود ہی وضو کرے، خود ہی پانی لے، لیکن اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بزرگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں وضو کرا دوں، وہ تو اور بات ہے، لیکن عام طور سے کوشش یہ کرے کہ آدمی خود ہی وضو کرے۔ اب میں آپ کو چند وضو کے ضروری مسائل عرض کرتا ہوں۔ اگر کسی کے ہاتھ یا پاؤں پھٹ گئے ہوں اور اس نے اس میں کوئی چکنی چیز مل رکھی ہو، ایسے ہی بعض لوگ جو ڈامر کا کام کرتے ہیں، تارکول کا کام کرتے ہیں، سیمنٹ کا کام کرتے ہیں، اگر وہ ہاتھوں اور ناخنوں پر لگا ہو تو پہلے اس کو دھو لینا چاہیے۔ اسی طرح سے خواتین نے اگر نیل پالش لگا رکھی ہو، آپ کو معلوم ہے کہ خواتین جو ہیں خوبصورتی کے لیے ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگاتی ہیں، تو اگر خواتین نے نیل پالش لگا رکھی ہو تو اس کو اتار کر وضو کیا جائے، اگر نیل پالش کے ساتھ ہی وضو کیا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر مذکورہ چیزیں لگی رہیں اور صاف نہ کی جائیں تو وضو نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اس سلسلے کے اندر ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی خاتون نے مہندی لگا رکھی ہے، یہ ہاتھوں پر رنگ لگا ہوا، اور رنگ لگے ہونے کی وجہ سے وہ جسم کا حصہ بن گیا، تو اس کو اتارنا ضروری نہیں، لیکن وہ چیز جس کو اتارا جا سکتا ہے، مثلا نیل پالش ہے، اس کو اتارنا بہت آسان ہے، تو اس کو سب سے پہلے اتار کر پھر وضو کیا جائے۔ اسی طرح اگر وضو کر کے کوئی نماز ادا کر لی ہو اور دوسری نماز کا وقت آ جائے تو اس وضو سے دوسری نماز پڑھی جا سکتی ہے, یعنی جائز. لیکن اگر ایک وضو کرنے کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی ہو اور دوسرا وضو کیا جائے تو ایسا کرنا مکروہ بھی ہے اور منع بھی ہے. اچھا, وضو اس طرح کیا جائے کہ کوئی عضو خشک نہ رہ جائے, خاص طور پر ایڑیاں خشک نہ رہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا اور اس کی پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جلیں گی. ویل للعقاب کے الفاظ آتے ہیں, اور یہ بڑی اہم بات ہے. مجھے تو بڑی حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جو چمڑے کے موزے نہیں بلکہ اور موزوں کے اوپر وہ مسا کر کے اور سمجھتے ہیں کہ ان کا وضو ہو گیا, جبکہ ایڑیاں تو ایڑیاں, سارا پاؤں ہی خشک رہتا ہے. تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اگر کسی کے ہاتھ یا پاؤں میں کوئی ایسا پھوڑا پھنسی یا زخم ہو جس پر کوئی بینڈیج چڑھی ہو, جو آدمی کپڑا وغیرہ چڑھا لیتا ہے, تو اس بینڈیج کے اوپر محض مسا کر لینے سے وضو ہو جائے گا. یعنی اس بینڈیج کو اتارنے کی ضرورت نہیں, بس وہ جو لگی ہوئی ہے اسی بینڈیج کے اوپر مسا کر لے, ہاتھ پھیر لے, تو اس زخم کو بینڈیج یا پلاسٹر کسی کے لگا ہوا ہے تو اس کو کھونا ضروری نہیں ہے. جیسے خدا نہ خواستہ کسی کے جسم پر, ہاتھ پھیر, پاؤں پر کوئی پلاسٹر چڑھا ہوا ہو تو اس کو کھونا ضروری, اسی کے اوپر مسا کر لے تو انشاءاللہ العزیز وہ اس کا وضو ہو جائے گا. اچھا, اسی طرح سے پیشاب, پاخانہ اور گیس خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح وضو کرنے کے بعد اگر کسی کو ناک سے خون آنا شروع ہوا, جس کو ہمارے یہاں اردو میں نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں, یا چوٹ لگی اس سے خون یا پیپ بہہ کر نکل گیا, تو اگر وہ اعضائے وضو پر بہہ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر کسی کے کوئی سوئی چبھ گئی اور خون نکل آئے لیکن اپنی جگہ سے وہ خون بہا نہیں اور خون زخم کے منہ ہی تک رہا, تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن البتہ اگر وہ خون یا پیپ یا جو بھی کچھ ہے اگر وہ اعضائے وضو پر پھیل گیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر کسی کو منہ بھر کر قے ہوئے, منہ بھر کر قے ہونے سے مراد یہ کہ ایک دم سے وہ جو تیزی کے ساتھ پوری قے نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر قے, اگر کسی کو منہ بھر کر قے ہوئی تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر تھوڑی تھوڑی قے ہوئی, تھوڑی سی قے ہوئی مثلا, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں البتہ اگر ایک ہی متلی سے تھوڑی تھوڑی ہوئی, کہ اگر وہ ایک ساتھ ہوتی تو منہ بھر کر ہوتی تب تو وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر محض تھوڑا سا اس نے اس کو قے ہوئی تو اس سے وضو اس کا نہیں ٹوٹتا. اگر کسی نے وضو کیا اور وہ لیٹ گئے اور اس کی آنکھ لگ گئی, یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا اور اس طرح سو گیا کہ اگر ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا, ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا, اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اس کے برخلاف اگر کوئی شخص بغیر کسی سہارے کے بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو گیا اور اس کو اونگ آ گئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, وہ اس سے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر سجدے میں سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کے اندر آدمی کے ہاتھ زمین کے اوپر ہوتے ہیں, چونکہ ایک سہارا ہے اس لیے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں کوئی سہارا نہ ہو اور ویسے آدمی کو اونگ آ جائے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. ایک اور مسئلہ یہ کہ اگر کسی کو بیٹھے بیٹھے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ وہ ایک طرف گر پڑا, تو دیکھا یہ جائے گا کہ اگر گر کر فوراً ہی آنکھ کھل گئی تب تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا, لیکن اگر گرنے کے بعد آنکھ کھلی تو اس سے اس کا وضو جاتا رہا, اب اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا. وضو ہی کے احکامات کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا, یا اس نے نشے کی کوئی چیز کھا لی یا تمباکو کھا لیا, ظاہر نشہ تو اسلام میں اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو ایسی چیز کھا لیتا ہے کہ اس سے نشہ سا ہو جاتا ہے, یا جیسے تمباکو زیادہ کھا لیا یا پہلی مرتبہ کھا لیا تو اس سے آدمی کو ایک غنودگی سی آ جاتی ہے اور اس کے قدم لڑکھڑانے لگے. اگر اس کے قدم لڑکھڑانے لگے اور اس کو ہوش نہیں رہا تو اس کا وضو جاتا رہا, یعنی وہ بے ہوش ہو یا تمباکو وغیرہ کسی وجہ سے کوئی نشے کی کیفیت ہو. اچھا, اگر کسی شخص نے نماز شروع کی اور اتنی زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے خود بھی اپنی ہنسی سن لی اور جو برابر میں تھے انہوں نے بھی سن لی, تو اس ہنسنے سے اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ختم ہو گئی. لیکن اگر کسی نے اپنی ہنسی کی آواز خود تو سنی لیکن کسی اور نے نہیں سنی, تو تو اس سے اس کی نماز تو ٹوٹ جائے گی، البتہ وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر محض کسی بات کی وجہ سے نماز کے اندر مسکرا دیا جس سے اس کے دانت بھی تھوڑے سے نظر آنے لگے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ مسکرانے سے یا صرف ایک دانت کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی نماز سے ضائع ہوتی۔ اگر کسی شخص نے وضو کرنے کے بعد ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کٹوائے یا سر کے بال کٹوائے یا منڈوائے تو اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ناخن کاٹ لیے یا سر کے بال کاٹ لیے یا سر کے بال منڈوا دیے تو وضو میں فرق پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر وضو کرنے کے بعد آپ نے بال منڈوائے یا کچھ اور جیسے میں نے بتایا تفصیل، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وضو کرنے کے بعد اپنے یا کسی دوسرے کے سطر پر نظر پڑ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد باہر آتے ہیں، یہ غسل کے مسائل میں عرض کروں گا، تو وہ آ کے پھر وضو کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی وضو جب غسل کر لیا تو وضو تو خود بخود اس میں آ گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ وہ ہم جب نہا رہے تھے تو اپنی سطر پر نظر پڑ گئی تھی۔ تو ان حضرات سے میری عرض یہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد اپنے یا کسی دوسرے کے سطر پر نظر پڑ گئی، جو کہ بری بات ہے، لیکن بہرحال اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص کو یہ تو یاد ہو کہ اس نے وضو کیا تھا مگر اس کا وضو کا ٹوٹنا یاد نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتی، اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر دوبارہ وضو کر لے تو بہتر ہے، لیکن اگر اسی حالت میں وضو کر آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اگر کسی کو وضو کے دوران یہ شک پیدا ہوا کہ اس نے فلانا وضو دھویا ہے یا نہیں، تو اگر وضو کرتے ہوئے یاد آ جائے تو اس عضو کو دھو لیں، لیکن اگر اس کو وضو کرنے کے بعد یاد آیا اور اس نے نماز پڑھ لی تو پھر وہ کسی قسم کا شک نہ کرے، اس کا وضو بھی ہے اور اس سے نماز جو اس نے پڑھی وہ بھی صحیح ہو گئی۔ بغیر وضو کے تلاوت قرآن کریم اور ذکر اللہ تو جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص کا وضو نہیں ہے یا وہ شرن ناپاک ہے تو اسے قرآن کریم کا ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو وہ ناجائز ہے کہ وہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگائے، یا ناپاک حالت کے اندر، ناپاک حالت یہ نا کہ جیسے کسی پہ غسل واجب ہے اس نے نہیں کیا، یا کوئی خاتون ہے کہ ان کو مینسز آ رہے ہوں، یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لیکن صرف وضو کے اندر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وضو نہ ہو اور وہ شرن پاک ہو، یعنی نہ تو کسی خاتون کو نفاس آ رہا ہو جس کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، اور نہ اس کو ماہانہ مینسز آ رہے ہوں جس کو منتھلی کورس بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی غسل واجب تھا اس میں غسل نہ کیا، وہ تو پھر قرآن کو نہ ہاتھ لگا سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن بغیر وضو کے اگر صرف شرن پاک ہے اور بغیر وضو کے وہ قرآن کریم زبان سے پڑھنا چاہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ہاتھ لگانے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کو باوضو ہونا چاہیے۔ محترم خواتین حضرات، یہ تو وہ مسائل تھے جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیے ہیں کہ جو وضو سے متعلق تھے۔